نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي القلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صل علی محمد، اللہم صل وسلم وبارک علی النبی، صلاة و سلام علیک یا سید یا حبیب یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصفت کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کے چند ابواب اور اکثر احادیث کا درس آپ حضرات نے گزشتہ تمام دروس بخاری کے اندر اس کی تمام وضاحت سماعت فرمائی. کل کے درس میں آپ حضرات نے خیر الاسلام میں سے سلام کی افادیت اور سلام کے شرعی طریقے کا نبوی فلسفہ اور اس کے فقہی مسائل آپ حضرات کی خدمت میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں. مولا علی کا یوم انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور کل اس پر انشاءاللہ العزیز شرح و بسط کے ساتھ ایک تفصیلی تحقیقی، گویا کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان و منقبت جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری شریف کے ابواب کی ترتیب کے اعتبار سے، جو 42 ابواب پر مشتمل ہے، ان میں اکثر احادیث پیش کرنے کے بعد آج ہم نے اس کے 90 ابواب پر کی جو احادیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. حدیث کا عنوان حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے جو بنایا ہے وہ ہے: باب حلاوت الایمان، باب ان چیزوں کے بیان میں، یعنی ایمان کی مٹھاس. یہ کیسے پتا ہوگا؟ ابھی تک تو ایمان اعتقادی تمام معاملات کو ہم سن رہے تھے، اب امام بخاری نے جو کتاب الایمان باندھا ہے اس کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے، اب ہم اس طرف آ چکے ہیں. یعنی اب تک اعمال کو شامل حال رہتے رہے، ساری باتوں کا خلاصہ وہاں پر زیر بحث آتا رہا، لیکن ایمان کی اساس بنیاد اور ایک بہت بنیادی مسئلہ یہاں پر ہے کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کیسے پتا چلے اپنے ضمیر کے اعتبار سے کہ واقعی میں میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یعنی مرنے سے پہلے اسے کس طرح اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جناب میری تمام تر جو تصدیقات قلبی ہیں اور جو اعمال میں نے بجا لائے ہیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں؟ تو اس کو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے حدیث کے ایک حصے سے اٹھا کر اس کا باب باندھا ہے کہ یقیناً اگر اسے ایمان کی چاشنی زبان پر لگ جائے اور ایمان کی مٹھاس مل جائے تو یقیناً یہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو چکا ہے. جسے مرنے سے پہلے یہ پتا چل جائے، اس کی زبان پر ایمان کی حلاوت آ جائے، ایمان کی مٹھاس آ جائے، تو مٹھاس تو ذائقہ تو اسی کا، کی زبان پر آئے گا، ذائقہ تو وہی محسوس کرے گا جو اس چیز کے ساتھ آراستہ ہو چکا ہو، وہ چیز اس کے اندر اتر چکی ہو، وہ چیز اس پر اپنے تمام تر فیضان کو ڈال چکی ہو، اس شے نے اپنے تمام تاثیر کو اس کے اوپر چھوڑ دیا ہو، اس شے نے اپنے تمام کمال لا کر اس کی ذات پر اثر کر دیا ہو، تو اس وقت ذائقہ، پہچان اور مٹھاس کی بات بنتی ہے۔ تو اب وہ بنیادی حدیث جو گویا کہ کتاب الایمان کی بنیاد ہے، بلکہ کتاب الایمان کی جان ہے، اور کتاب الایمان یہی نہیں، جتنے محدثین نے کتاب الایمان باندھا ہے اس میں یہی وہ بنیادی حدیث ہے جو کمال ایمان کو بیان کرتی ہے۔ اب تک آپ نے ایمان کے شعبوں کو سنا ہے، لیکن اصل ایمان کیا ہے اس کی طرف گویا کہ جو متعدد باتیں ہوئی ہیں، اب باقاعدہ تسلسل کے ساتھ زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک کرو۔ اور یہ بہت بنیادی موضوع ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے مرنے سے پہلے ہمیں یہ ساتھ نصیب ہوئی۔ کاش رمضان کی راتوں کو ہم اللہ کے ذکر کے لیے وقف کریں، گھومنے پھرنے اور وبالی کام جو غیر رمضان میں بھی کرتے ہیں، اگر رمضان میں بھی وہ کریں تو یہ ہمارے لیے گویا کہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ جناب ہم مرنے سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں، تو یقیناً یہ بہت بہترین ساتھ ہمارے سامنے ہیں۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب و حلاوت الایمان، باب اس بیان میں کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے، ایمان کی مٹھاس۔ یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ میرے آقا فرماتے ہیں، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں، فرمایا ثلاثن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے، اور ان تین چیزوں کو تو ایک جملے میں میرے آقا نے بیان کیا لیکن اس کے تقاضے ہیں، دیگر اور احادیث اور فرامین سے اس کا فہم ہے۔ تو اس کلام کو ان تمام تر تقاضوں کے ساتھ سمجھ لیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کر لی جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں تمام تر طریقے کے ساتھ اتر گئی، اس کے تمام شرائط اور اس کے تمام ضابطے کے ساتھ اتر گئی، ارشاد فرمایا، وجد حلاوت الایمان، تحقیق وہ ایمان کی چاشنی کو چکھ لے گا، ایمان کی چاشنی کو وہ چکھ لے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور وہ کیا ہے؟ وہ تین چیزیں میں گنواتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم تسلسل سے جاری رکھیں گے۔ پہلی چیز میرے آقا نے جس میں بیان فرمائی ہے کہ پہلی چیز کیا ہے، کہ وہ ہونا شرط اول ہے، اس کے بغیر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ بندہ یوں ہی لگا ہوا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، فرمایا یہ چیز جب اس کے اندر آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کا بیج اس کے دل کی زمین پر لگ گیا ہے، اور اب اس کی دل کی زمین صحرا یا بنجر نہ رہی بلکہ ایمان کے بیج کو پا کر اب اس میں ایمان کے ثمرات کھلنا شروع ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کی بیج اصلی، تخم اصلی وہ کیا ہے؟ فرما ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ، یہ کہ ہو جائے تیرے نزدیک، ہو جائے تیرے لیے اللہ اور اس کے رسول، ہو جائیں تین چیزیں ایسی ہیں جس میں آگے ایمان کی حلاوت پائے گا۔ فرما پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں تیرے لیے کیا؟ احب، بہت ہی زیادہ محبوب، اللہ اور اس کے رسول کی ذات تیرے نزدیک محبوب ہو جائے، احبہ، بہت زیادہ محبوب ہو جائے۔ کیسے محبوب ہو جائے؟ فرما احبہ الیہ مما سواہما، کہ ہر شے اس کے سامنے ہیچ ہو، اور ہر شے اور ہر عظمت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت حاصل ہو جائے۔ تیرے دل کے جتنے بھی شعبے ہیں جس میں محبت پلتی ہے، تیرا انتخاب جنم لیتا ہے، تیرے دل کے شعبے کے اندر جو جو تیرے امتیازات ہیں، جو تیرے ارادات ہیں، اور جس چیز کو پا کر تم اپنے لیے اپنی تمام چیز اس کے قدموں میں نشاور کرتا ہے، فرما ہر وہ محبت کے رشتے، ہر وہ محبت کے تقاضے، ہر وہ محبت کی رسمیں، ہر وہ محبت کا تعلق، ہر وہ محبت کے سلسلے، ہر وہ محبت کا رشتہ، فرمایا کہ اَن احب الیہ مما سواہما، ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے. اب یہ غالب کیسے آئے گی؟ آگے حضور کی حدیث آ رہی ہے کہ تم میں سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. وہ آنے والی حدیث میں، آنے والے درس میں تسلسل کر کے اس نقطے کو اس کے ساتھ ملا کر بیان کروں گا، کیونکہ یہ ایک تشریح طلب بات ہے، اس میں صرف ترجمے پر میں اکتفا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعض جو بعض کے ان چیزوں پر تو کلام ہو جاتا ہے، لیکن جو اس میں دوسری اور تیسری علامات ہیں اس پر کلام نہیں ہو پاتا. تو میری کوشش ہے کہ آج کے درس میں اس پر کلام کر کے اور آگے ایمان اور حضور کی محبت پر جو حدیث آ رہی ہے، یہاں پر صرف میں ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی محبت جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضور نے آگے فرمایا ہے، اس کے بعد والی حدیث آ رہی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اس پر مقدم رکھا ہے، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اس الفاظ کو حضرت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی لیا ہے اور حضرت انس ابن مالک سے بھی لیا ہے کہ لا یؤمنو، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. فرمایا تم میں سے وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، حتی کونا، یہاں تک کہ ہو جائے، احب الیہ، اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کا یہ رسول اس کے نزدیک اس کے والد سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، اس کی ولد اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، والناس اجمعین، اور تمام جو ذات ہیں اس سے زیادہ اللہ کا رسول محبوب ہو جائے. اسی کو آگے چل کر امام بخاری نے ایمان کی تین علامات کے اندر ایک شمار کیا ہے، کہ وہ پہلی چیز ہے کہ اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ ایمان کی حلاوت کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر شے پر غالب آ جائے. اور اس حدیث کے اندر حضرت انس نے جو بیان کیا اس میں یہ ہے، سرکار نے اپنی جانب مخاطب کر کے فرمایا کہ میری محبت جب تمہارے نزدیک تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور ہر شے سے زیادہ بلند نہ ہو جائے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے. بعض بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ لا یؤمنو، وہ ایمان کمال پر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہوتا، کمال موال کی بات نہیں ہے یہاں پر. فرمایا لا یؤمنو، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں مسلمان نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس ترجمے کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے کر جاؤں گا، جو یہ سمجھے کہ جناب لا یؤمنو احدکم حتی اکون، ہاں اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سرکار کو اپنے باپ پر اپنے بیٹے پر اپنے تمام چیزوں پر گویا کہ ترجیح نہ دے. میں نے کہا جی ایمان کامل نہیں، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ہے ہی حضور کی محبت کا نام. اس کو انشاءاللہ ہم آنے والے درس کے اندر دونوں حدیث کو ملا کر تسلسل کریں گے. یہ صرف میں نے آپ کے ذہن میں اس موضوع کی تار کو چھیڑ دیا ہے تاکہ جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ ایمان کامل نہیں ہوتا، تو یہ نہیں، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. نفس ایمان جو ہے وہ حضور کی محبت کا نام ہے، یعنی ایمان جو کھلتا ہے وہ حضور کی محبت کا نام ہے. یہاں پر کمال ایمان کی تو بات کی گئی ہے، یہ دوسری جانب ہے، لیکن علماء نے اس معنی کو ترجیح دیا ہے لا یؤمنو، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ دونوں حدیث کو ہم ملا کر وہاں پر بیان کریں گے. مزید جو اشکال ہے اور جو میرا دعویٰ اس پر ہے کہ جناب وہ مومن ہی نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت سے وہ مضامین اور اس کی ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آئیے پھر اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئیں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا. پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے، پہلی چیز. اب یہ چیز ہم نے اپنے اندر ٹٹولنی ہے، اپنے اندر دیکھنی ہے. نماز ہم نے پڑھ لی ہے، تراوی زکات دے دی ہے، صدقات دے دیے، تمام معاملات کر لیے ہیں، یہ تو سب کیا ہے. سرکار نے فرمایا یہ نہیں کہ جو نماز پڑھے گا اس کو ذائقہ آ جائے گا، فرمایا یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئی تو پھر اس کی نماز نماز ہوگی، پھر اس کی تراوی تراوی ہوگی، پھر اس کی وتر وتر ہوگی، اس کی زکات زکات ہوگی، اس کے تمام فرائض فرائض ہوں گے. فرمایا اصل شے کیا ہے؟ فرمایا ان تین چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھا جائے کائنات کے تمام تعلق اور رشتے پر. اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور وفی روایت وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا کہ وہ کسی بھی بندے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ کسی سے محبت کرے. اس لیے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا رشتہ اللہ کے لیے ہے، تمہارا رشتہ اللہ کے دین کے لیے ہے. تو اس لیے اسلام مومن سے بغض رکھنے کو. گناہ کبیرہ کہتا اس لیے ہے, حرام کہتا اس لیے ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے کرنی ہے, یعنی جو اللہ کے لیے اللہ والا ہو چکا ہے, اللہ کے دین پر چل رہا ہے, اس سے بغض حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس سے محبت جو ہے وہ سب سے بڑا خیر کثیر ہے. اور جو خدا کا دشمن ہو گیا ہے اس سے محبت کرنا گویا کہ حرام ہے, اور اس سے گویا کہ محبت اور رشتے سارے کاٹ دینا اور اس کے ساتھ گویا کہ معاملات نہ رکھنا یہ شریعت کو محبوب ہے, اور اس سے یکسر کٹ کر الگ ہو جانا, اس سے بغض رکھنا یہ آپ پر فرض ہے. یعنی جو اللہ کا دشمن ہے اس سے محبت نہیں ہوگی, اس سے بغض ہوگا, اور جو اللہ کا دوست ہے اس سے بغض رکھنا حرام ہے, اس سے محبت کرنا فرض عین قرار پایا. تو فرمایا کہ پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ, اللہ اور اس کے رسول کو تمام دنیا کی رشتوں پر فوقیت دیتا ہو, اور جس بندے سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اور آخری جملہ جو اکثر ہماری نظروں سے, ہماری تقریر سے, ہماری تحریر سے اور ہمارے واعظ و نصیحت سے رہ جاتا ہے, اور وہی اس حدیث کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے, فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ اَن يَقْرَحَ اَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ, کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو, ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو اس قدر مکروہ سمجھے, اس قدر گویا کہ برا سمجھے, اور اس قدر آزمائش سمجھے. فرمایا کہ کما یکرہ ان یقذف فی النار, کہ جس طرح کہ اس کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا ہو. تو جس طرح بندہ اپنے آپ کو آگ میں گرانا اپنے لیے ایک وحشت سمجھتا ہے, ایک کراہیت سمجھتا ہے, اپنے سکون کے خلاف سمجھتا ہے, فرمایا جب یہ خیال اس کے دل میں آ جائے گا ایمان لانے کے بعد کہ کفر کی طرف جانا, کفر کی برائی کی طرف جانا, کفر کی عادتوں کی طرف جانا اس کے نزدیک ایسا وحشت والا ہو جائے, ایسا حقیر ہو جائے اور ایسا بیزاری کا سبب ہو جائے, سرکار نے تشبیہ فرمائی کہ جس طرح اس کو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا اس کے لیے تسلی کا باعث نہیں ہے, وحشت کا باعث ہے. آگ میں چھلانگ لگانا, آگ میں اتر جانا اس کے لیے سرور راحت کی بات نہیں ہے, اس کے لیے غم اور گویا کہ انبساط کی بات نہیں ہے, اس کے لیے پریشانی کی بات ہے, اس کے لیے وفاداری کی بات نہیں ہے, اپنے آپ سے غداری کی بات ہے. تو فرما اسی طرح جب اسلام لانے کے بعد کفر میں جانے کو مکروہ سمجھتا ہو, کفر کو اپنانے کو وحشت سمجھتا ہو, کلی طور پر اس کا دل کفر سے بیزار ہو جائے, فرمایا یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ صاحب ایمان ہو گیا. اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا, اور اس نے ایمان کے گویا کہ تمام سلسلے کو گویا کہ قبول کر لیا, اور اس کے دل میں ایمان آ کر رچ بس گیا. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. میں اس آخری جملے کے متعلق چند قرآن و سنت سے بات کرنا چاہتا ہوں. باواز بلند درود پاک پڑھیے. اب آئیے اس حدیث کی افادیت کے متعلق محدثین نے کیا کہا ہے, اس حدیث کی اہمیت کے بارے میں ان محدثین نے جنہوں نے اس حدیث کی شروحات لکھی ہیں اور اس کی شرائیں کی ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ تین عادتیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا. پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کو ہر رشتے پر فوقیت دیتا ہو, دوسری چیز کسی بندے سے محبت کرتا ہو تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کفر میں جانے کو اس طرح برا سمجھتا ہو کہ جس طرح کے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا جانتا ہے. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے. حلاوت کا لفظ آیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حلاوت جو ہے وہ اس کا معنی مٹھاس کے ہے, اور حلاوت مٹھاس کو عربی میں کہتے ہیں, اور مرن یہ کڑوے کو کہتے ہیں. تو کڑوے کی ضد جو ہے وہ مٹھاس, مرن کی ضد جو ہے وہ حلاوت ہے. تو فرمایا حلاوت کا معنی جو اس حدیث پاک کے اندر لفظ عربی میں آیا ہے حلاوت, اس کا معنی جو ہے کہ مٹھاس ہے. علامہ عینی علیہ الرحمٰ نے جو بخاری کی بنیادی کتاب شرح لکھی ہے اور بخاری شریف پر بنیادی حاشیہ باندھا ہے, علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمن نے عمدۃ القاری شرح بخاری, حنفی مسلک کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور ان کا نام گویا کہ شروحات بخاری کے اندر ایک بہت مقدم ہے اور بہت اعلیٰ ہے. آپ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں یہ حدیث اصول اسلام میں سے ہے, یہ حدیث اصل اسلام میں سے ہے اور اصل دین کے اندر میں سے ہے, کہ جس میں اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو بیان کیا, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے, اور جو اصل ایمان بلکہ عین ایمان ہے. اللہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ اصل ایمان بلکہ عین ایمان ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا, اور اللہ اس کے رسول سے محبت اور کفر سے کراہیت
اس وقت ہو سکتی ہے. اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت اور کفر سے نفرت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب بندے کا انشرائے صدر ہو جائے, سینہ اس کا مکمل اسلام کے لیے کھل جائے, اس کا سینہ مکمل اسلام کے لیے کھل جائے تو اسی وقت وہ سرکار سے محبت کرے گا اور اللہ سے محبت کرے گا اور کفر سے گویا کہ نفرت کرے گا. لیکن اس کے قلب کے اندر اگر کجی ہو, سختی ہو اور گویا کہ کشادگی نہ ہو تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن جس کا جتنا شرع صدر ہوگا یہ بات اس کے لیے اتنی سہل اور آسان ہو جائے گی. یہ بات ماننا اس کے لیے بہت سہل اور آسان ہو جائے گی. آج وہ کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, تو خود کا شرع صدر نہیں ہے. تو احادیث کی طرف آتے ہیں تو دعا کرو کہ خدا تمہارا شرع صدر کرے, خدا تمہارے سینے کو کھولے اسلام کے لیے. اس کا علماء نے وظیفہ بھی ذکر کیا ہے اور سورہ علم نشرح جو ہے اس کو فرمایا گیا کہ نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر, یہ سینے کا جو وسط ہے, درمیان کا جو حصہ ہے جو حلق سے نیچے آ رہا ہے, اس جگہ پر ہتھیلی کو چپکا کر اور یہ چار انگلیاں گویا کہ آگے کی طرف بڑھا کر سینے کے درمیان میں ہاتھ رکھ کر اگر سورہ علم نشرح اللہ کا صدر اس کو گویا کہ نماز کے بعد جتنا چاہے پڑھ لیں تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ رب کریم اس کے سینے کو شرح صدر فرما دیتا ہے. اور یہ ہمارا آزمودہ عمل ہے, اسی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, کیونکہ دل پلٹنے والی چیز ہے. کبھی اس پر کیا خیالات آتے ہیں, کبھی کیا خیالات آتے ہیں. اس فقیر نے اس عمل کو بار بار کیا ہے کہ جب سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ علم نشرح پڑھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کے عرش سے علم و عرفان کا, نورانیت کا, ایمان کی حلاوت کے کوزے انڈھیلے جا رہے ہیں. یعنی اس قسم کا گویا کہ شرح صدر ہوتا ہے. تو ہمیں اوراد و وظائف کے اندر سورہ علم نشرح کا ضرور ورد رکھنا چاہیے. اس سے شیطان کے وسوسائش سے چھٹکارا ملتا ہے اور اس میں قلب کے اندر وسعت آتی ہے اور انشرائے صدر ہوتا ہے. اور خدا نے جو کہہ دیا ہے بندے کا دل بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے, سر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے. تو اس کو انشرائے صدر کہتے ہیں. فرمایا کہ جس اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور کفر سے کراہیت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جناب جب اس کا انشرائے صدر ہو چکا ہو, سینہ مکمل خون گویا کہ کشادہ ہو چکا ہو اور ایمان اس کے رگ رگ کے اندر اور گوشت پوش کے اندر اتر چکا ہو اور ایمان اس کے لیے ایسا ہو جائے جیسا روح جسم کے لیے ہوتی ہے, تو وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام چیزوں پر گویا کہ فوقیت دے گا اور کفر سے نفرت کرے گا. یہ بہت گہرائی کی بات ہے. اس پر کبھی ہم اپنی خلوت میں غور خور کریں, اپنے گرد و نواح میں, کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کتنے رشتوں پر فوقیت دی ہے اور اس کو ہم نے کتنے اعمال پر گویا کہ فوقیت دی ہے, اور کفر سے ہم نے کیسی بیزاری کی ہے. کفر سے بیزاری یہ نہیں کہ ہندو کو دیکھا اس پر گویا کہ لعنت ملامت کر دی. کفر سے بیزاری پھر یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو ضروریات دین کے ساتھ متصادم ہو جائے, یا ہر وہ شخص جو ضروریات دین کی مخالفت میں بات کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی دل گویا کہ مکمل طور پر سخت ہو جائے. اس لیے کہ دل کی ہمدردیا تو ہم نے رسول کے قدموں میں ڈال دی ہے. یہ دل کی ہمدردیا تو ہم نے رسول کے قدموں میں ڈال دی ہے. رسول کے خاندان سے محبت ہونی چاہیے, لیکن ابو لہب سے محبت نہیں کرتے ہم. رسول کے خاندان سے محبت یہ عین ایمان ہے, لیکن ابو لہب سے ہم محبت گویا کہ نہیں کرتے ہیں, لیکن حبش سے آنے والے بلال سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے محبت کے سارے تقاضے دربار رسالت کے سامنے رکھ دیے ہیں. حضور کی بارگاہ سے جہاں نشانہ مل جاتا ہے وہی جگہ محبت کا مرکز اور محور بن جاتی ہے. اپنے ہوائے نفس سے مرکز و محور نہیں بنایا جائے گا. اس حدیث پاک کو جو انشرائے صدر, شرع صدر یہ ایک نہیں, یہ خدا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. جس کا شرع صدر ہو گیا اس کو سب مل گیا ہے. تو فرمایا کہ جس کا شرع صدر ہو گیا اس کے اندر ایمان اتر گیا اور ایمان اس کے دل میں رچ بس گیا, تو اسے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے تمام دلی محبت اور تعلق اور شعبۂ زندگی میں اس کو بالا دستی دینے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اور کفر سے نفرت کرنا, کفر کے سامنے ڈٹ جانا, کفر کے رشتے اور بد مذہبیت کے سامنے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دینا, یہ اس کے لیے ایسا ہوگا جس طرح آرام سے بندہ سو جاتا ہے, آرام سے بندہ کھا لیتا ہے. جس کے اندر ایمان اس کی گھٹی کے اندر, اس کے گوشت پوش کے اندر رچ بس گیا ہو, یہ علماء کاملین نے اس حدیث پاک کی افادیت بیان کی ہے. تھوڑی سی میں بات آگے لے کر چلتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں, کیونکہ یہ حدیث پاک انتہائی اہم مضامین کو بیان کرتی ہے. فرمایا, شارحین فرماتے ہیں کہ محبت اللہ سے کرنا, اس کے کیا معنی ہے؟ کیونکہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے, تو محبت کا معنی ہے میلان قلب, دل کا کسی جانب نرم ہونا. اور خدا کے لیے یہ معنی محال ہے, خدا کے لیے یہ معنی محال ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ محبت کرے تو اس کا معنی ہوتا اللہ راضی ہوا، اللہ راضی ہوا. اور جب محبت کا تعلق بندوں سے ہو تو اس کا وہی معنی ہوگا میلان قلب، رقت قلب، دل کا نرم ہو جانا. تو ہمارے لیے، مخلوق کے لیے یہی معنی ہے رقت قلب. محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے حضور دل نرم ہو جائے. محبت اس چیز کا نام ہے جس کے حضور دل نرم ہو جائے اور اپنی تمام تر چیز اس کے قدموں میں نچھاور کرنے لگ جائے، تو سمجھ جائیے یہی احساس محبت ہے، یہی جذبات جو ہے محبت ہے. اور جب خدا کی جانب محبت کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ رب جو ہے وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہاں رقت قلب کا معنی نہیں ہوتا، میلان قلب کا معنی نہیں ہوتا، یہ بندوں سے متعلق ہے. خدا دل سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو وہاں معنی ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے راضی ہوا. یہ بنیادی نظریات، اس کو ذہن میں رکھیے. اب اس میں ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو اللہ سے جو محبت کرنی ہے اور رسول سے جو محبت کرنی ہے، اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کے شارحین اور جزیات مصطفی علیہ تحیت و ثناء کی تشریح کرنے والے علماء ربانی فرماتے ہیں کہ محبت اللہ سے کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے احکام، جو رب کریم نے ہم پر احکام نافذ کر دیے ہیں، جو رب کریم نے ہم پر عوامر رکھ دی ہے، جو رب کریم نے ہم پر نواہی رکھ دی ہے، یعنی جس چیز کا حکم رب نے دیا ہے اور جس چیز کو بجا لانے کا رب نے حکم دیا ہے، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اپنے درجے کے اعتبار سے اس پر شدت ہے، فرض پر زیادہ شدت ہے، وجوب پر اس سے کم شدت ہے، سنت پر اس سے کم شدت ہے، تو جو درجہ اس کا ہے. اور اسی طرح منی انہ اور جو گویا کہ نواہی ہے، جس سے بعد رکھا گیا حرام ہے، پھر اس کے بعد جناب جو ہے کہ وہ آسان سا درجہ آپ کو ذکر کرنے کے لیے مکروہ تحریمی ہے، تو اس کی شدت اور درجے اپنی جگہ پر ہے. تو فرما اللہ سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا نے جو احکام کی فصیل بنا دی ہے، جس چیز کو بجا لانا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے باز رہنا ہے اس سے باز رہا جائے، یہ محبت الہ ہے، یہ محبت الہ ہے. اس کی تشریح آگے اور محبت والی حدیثوں میں آئے گی. یہ ضمن صرف جزئے اور نقطے آپ اپنے ذہنوں میں رکھتے چلیں. اس لیے تقوی کی تعریف جب علماء سے کی گئی کہ تقوی کی اصل تعریف کیا ہے، کسی نے کہا جی نماز پڑھنا تقویٰ، روزہ رکھنا تقویٰ، شریعت پر عمل کرنا تقویٰ، یہ تقویٰ، وہ تقویٰ. امام غزالی نے بڑا پیارا معنی فرمایا، سرکار غوث اعظم نے بھی اس کا معنی فتح الغیب شریف میں فرمایا، فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہے محبت الہ. کاش ایسا درد ہمیں ملے اور ایسا جذبہ ہمیں ملے. فرمایا محبت الہ کیا ہے؟ صرف نعرے تکبیر اللہ اکبر، یہ اس دوسرے درجے کی چیزیں ہیں. اصل محبت یہ ہے کہ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رب تجھے وہ کرتا نہ دیکھے جس کے کرنے کا اس نے حکم نہیں دیا، وہ تجھے وہی کرتا دیکھے جس کا اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس جگہ جانے سے وہ ناراض ہو اس جگہ وہ تجھے نہ پائے، اس جگہ وہ تجھے نہ پائے. یہ حب فی اللہ کی اصل روح ہے، یہ نفس محبت کا تقاضا ہے، اور یہی تقوی کی اساس ہے. اصل تقوی یہ ہے کہ خدا کی ذات جس چیز کو پسند نہیں کرتی اس سے نفرت کیا جائے، اور خدا کی ذات جس سے محبت کرتی ہے اس کا قرب حاصل کر لیا جائے. یہ اصل گویا کہ محبت ہے. تو فرمایا کہ شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں اس کو بجا لانا، یہ شریعت گویا کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے دل اس کو پسند کرے، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے دل اس سے بیزاری کرے. اب آئیے قاضی یاز نے جو اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ علماء اپنی جانب سے ایک ایک معنی کرتے ہیں اور اس کی تشریح توضیح کرتے ہیں، اس سے علم پھیلتا ہے، اس سے اس کے گوشے کھلتے ہیں، اس سے اس کی راہیں کھلتی ہیں. یہاں تک تو علامہ عینی علیہ رحمان نے دیگر معنی نقل کیے ہیں، لیکن عاشقوں کا امام قاضی یاز علیہ رحمان نے یہاں پر بڑی محبوب ایک تعریف کی ہے، اور اسی پر گویا کہ میں سمجھتا ہوں حب فی اللہ اور اللہ سے محبت کے سارے تقاضے قاضی بیضاوی علیہ رحمت کی اس تعریف سے واضح ہو جاتے ہیں. ذرا سنیے کیا تعریف کرتے ہیں وہ. وہ فرماتے ہیں قاضی بیضاوی علیہ رحمت کی محبت اللہ، اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت میں استقامت ہو، اللہ کی اطاعت میں. آج نماز پڑھی، کل نہیں پڑھی، پرسوں پڑھی، ترسوں نہیں پڑھی، چل چلاؤ ہے. فرما اللہ کی محبت کا معنی کیا ہے؟ روح مغز بیان کر دیا. فرما اللہ کی اطاعت میں استقامت ہو، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہا جائے، تو اس کے حکم کی اطاعت میں بھی استقامت ہو اور جس چیز کو چھوڑنا ہے اس کا بھی التزام ہو، تاکہ دونوں چیزوں کو گویا کہ اپنے ساتھ رکھ دیا جائے، اور اسی کو ایمان کی اساس بنیاد بنایا گیا ہے. اور علماء نے لکھا کہ ایمان جو ہے، ایمان کی پہچان استقامت سے ہوتی ہے، ایمان کی پہچان استقامت سے ہوتی ہے. آخری جملہ کیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد وہ کفر پہ جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں چھلانگ مارنا، یعنی کیا مطلب؟ اس کو ایمان پر استقامت ہو جائے، اسلام پر اس کو استقامت ہو جائے، اسلام پر اس کو مزاحمت ہو جائے اور مواظبت ہو جائے، التزام ہو جائے، اور اس استقامت بھی ایسے کمال کی ہو اور وہ مضبوطی بھی ایسے کمال کی ہو کہ اس سے ہٹنا اس کو ایسا لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا. یعنی اسلام پر مضبوطی اور اسلام پر استقامت اس کی ایسی ہو جائے کہ اس سے ذرا بھی ہٹنا اسے ایسا ہو جائے کہ جیسے اسے پکڑ کر کوئی آگ میں ڈال رہا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے ان مومنین کی بڑی تعریف کی ہے کہ جن کے ایمان، جب انہوں نے کہا تھا یہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس پر وہ ڈٹ گئے، اس پر وہ ڈٹ گئے اور اس کے تقاضے کو انہوں نے ادا کر کے دکھا دیا. اور یہی قاضی عاد علیہ رحمت کی جو بات ہے، یہ مراد کو پہنچتی ہے، اور قرآن کی ان تمام آیات کا خلاصہ اور ما حصل بن جاتی ہے کہ جس کے اندر استقامت کی بات ان قدردانوں اور عظیم صفات والے مومنین کی بیان کی گئی ہے جنہیں اللہ نے مدح و ستائش سے نوازا ہے، جن کے اکرام اور انعام کو بلند کیا ہے، اور جن کے لیے جنت کا منظر سجایا ہے، اور جن کے لیے قیامت کی ساری وحشتوں کو دور کر دیا ہے. تو یہاں پر قاضی آس فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت، حضور سے محبت کی بات آگے آ رہی ہے، میں صرف یہاں پر اللہ سے محبت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ محبت اللہ کیا ہے، اللہ سے محبت کرنا کیا ہے. فرما اللہ کی اطاعت میں استقامت ہو. ان تمام باتوں کو تقریر سمجھ کے میں نہیں کہوں گا، اور نہ آپ تقریر سمجھ کے سنیں، اس کو ہم اپنی اصلاح کی نیت سے کہیں گے اور اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں گے، تاکہ جب ہمارا دل نرم ہوگا، ایک لفاظی کی نیت سے سمجھیں گے، ایک ظاہری تحقیق کی نیت سے بولیں گے اور سمجھیں گے، تو پھر ایک گھاس کی مانند ہوا کہ آگے ہمارے سامنے شہد پڑا تھا، ذہن کہیں اور تھا، کھا شہد رہے تھے، یوں لگا جیسے گھاس کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. یعنی شہد جیسی عظیم مٹھاس سامنے موجود ہو اور بندے کے اندر حضور ہی نہ ہو تو شہد بھی بالکل پھیکا لگتا ہے. تو ایسا موقع بار بار نہیں آتا کہ شہد سامنے موجود ہو تو بندے کا ذہن پھیلے، اس کے لیے مٹھاس کا ذہن بنا لے، پھر اس کو زبان پر لگائے تو دگنا مٹھاس حاصل ہو جائے. تو اس وقت ہمارے سامنے حلاوت ایمان کا موضوع ہے. ہمارے ذہنوں میں خشکی نہیں ہونی چاہیے، تھکن نہیں ہونی چاہیے، کاہلی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں مستعد ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے ان تمام امور کے لیے. پتہ نہیں یہاں سے جانے کے بعد ہماری زندگی کتنی ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. آج ان تقاضوں کو سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له، میرا آقا فرماتے جو گناہوں کو یاد کر کے پشیماں اور نادم ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. محبت سے درود پاک پڑھیے. قاضی عاص فرماتے ہیں کہ محبت اللہ، اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں استقامت ہو اور اس کے اوامر و نواہی کا التزام کیا جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کا دم بھرا. ایک میرے جیسا شخص ہے کہ جناب وہ اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن ایک وہ طبقہ ہے مومنین کا کہ جب وہ اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے تو ایسا دم بھرتا ہے کہ بندے نہیں پھر خدا بھی اس کی تعریف کرتا ہے. واہ واہ کیا تری استقامت ہے. یعنی بندے اس کے مرید، اس کے معتقدین اس کی تعریف نہیں، وہ تو ایسے ہی کرتے رہیں گے، لیکن مزہ استقامت یہ ہے کہ رب بھی دیکھے کہ استقامت کے سارے گوشوں پر اس کا صبر کامل ہو چکا ہے. اور یہ تو ایسا ہے کہ جس کی ستائش کرنی چاہیے کہ اللہ فرماتا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فرمایا کہ ہم تو وہ ہے کہ جب تم ہمارے لیے استقامت کے ذکر کرو گے تو پھر اگر وہ پورا ہو گیا تو ہم تمہارا چرچا کرنا شروع کر دیں گے، ہم تمہارا چرچا کرنا شروع کر دیں گے. تو ان صفات سے گویا کہ وابستہ حضرات، حضرات اولیاء کاملین، صحابہ کرام، حضرات انبیاء کاملین، اللہ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ اللہ کہنے والے تو بہت ہیں، فرمائے لیکن وہ لوگ جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پالا ہے، اس نے ہمیں پالا ہے، تو پھر وہ مال کی حوث کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے اللہ نے ہمیں پالا ہے،
وہ پھر کسی اور کی طرف نہیں جاتے، وہ کہے جی اللہ نے ہمیں پالا ہے، اور وہی سارے معاملات گویا کہ وہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پالا ہے، اور اس کے اوپر کمال اتنا وسیع ہو جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ جب اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، تو ہماری محبت کی جان جو ہے وہ استقامت ہے، رک جانا ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، تو فرمایا اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اور ولی کی کرامت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ولی کون ہے، فرمایا کہ انہوں نے ڈبی کھولی تھی تو اس میں سے یہ نکل گیا، انہوں نے ہاتھ پھیرا تو وہ ہو گیا، یہ سارے معاملات. تو یہ خارق عادہ کہ جناب سیدنا غوث اعظم نے گویا کہ مرغی کی ہڈی کے اوپر اپنے دست پاک کو پھیرا تو مرغی زندہ ہو گئی، یقیناً یہ کرامت ہے. یہ کرامت یعنی آپ کی عزت ہے، لیکن یہ آپ کا مرتبہ جتنا بلند ہے اس اعتبار سے تو یہ چیزیں گرد راہ ہے، یہ تو آپ کی جوتی کی دھول ہے. اصل کرامت جو ہوتی ہے وہ استقامت ہوتی ہے، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کے جلوے بس جاتے ہیں اور وہ محبت اللہ کے جام سے سرشار ہو جاتا ہے، اور محبت اللہ کا اظہار استقامت سے ہوتا ہے. اصل کرامت کیا ہے؟ وہ ولی کی استقامت ہے. وہ ولی کی استقامت ہے. جس طرح کے جنید بغدادی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں کے بارے میں کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کچھ دن ان کے ساتھ رہا، یہ کوئی بزرگ تھے، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، جانچنے کے لیے آیا ہوں. چند دن ساتھ میں رہا، پھر جانے لگا اور پوچھا، وہ آج کل کے جیسے مرید ہوتے ہیں نا ہمارے، تو اس قسم کا تھا وہ. تو جب وہ جانے لگا تو مرید پر میں نے ایک بات آپ کو پہلے بھی پیش کی تھی کہ سارے مریدوں کو بخشوں گا. تو کہا جی لیکن وہ مرید جو میرے امتحان میں پورا اترے گا. تو حضرت صاحب نے بکرا کاٹا تھا، وہ سمجھے کہ بندے کو کاٹ دیا. تو یہ کہ صرف ایک لذت کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی سچوں سے وابستہ ہونا چاہیے، سچوں سے وابستہ ہونا چاہیے. میں یہاں پر کمال کی بات کر رہا ہوں، ابتدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابتدا کی طرف بعد میں آئیں گے، کمال کی بات کر رہے ہیں. سچوں سے وابستہ ہونا چاہیے، جیسا بھی ہے یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ وہ وابستہ تو ہے، وہ جڑا ہوا تو ہے، لیکن کمال کی بات وہاں پر یہ کرنے کی ہے کہ جناب آج بھی ہم اگر پیر و مرشد یا کسی صالح بندے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہماری نظر اس کی لاٹھی پر ہوتی کہ شاید ابھی یہ نشان بن جائے گی، ہماری نظر ان کے نارائن پر ہوتی کہ شاید ابھی یہ ہوا میں اڑے گی اور جناب یہ کرشمہ دکھا دے گی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو جنید بغدادی علیہ رحمہ یا جو بزرگ تھے ان کی خدمت سے جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا نہیں میں بیعت نہیں کرتا آپ کی، کیونکہ مجھے کوئی کرامت کا ظہور نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا کرامت کا ظہور کس اعتبار سے تھا؟ کہا کہ حضور کوئی خارق عادت کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی، خلاف عقل کوئی معاملات نظر نہیں آئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میری کسی نماز کو تو نے قضا دیکھا تھا؟ جو امور تھے، جو اوراق تھے، جو وظائف تھے، جو معاملات تھے، جس چیز کا خدا نے حکم دیا تھا، جس سے باز رکھا تھا، اس سے تو نے مجھے دیکھا پھرتے ہوئے؟ میں نے تو اپنے لیے مکروہ تنزیہ کو بھی حرام کر دیا تھا، یعنی اس شے کے قریب بھی نہیں جاتا کہ جس میں کراہیت کا ایک حصہ بھی تھا. میں نے تو جناب اباحت کے درجے کو چھوڑ دیا تھا، میں تو سراسر سنت کے درجے پر رک گیا تھا کہ مباح کام بھی نہیں کروں گا، وہ کام کروں گا جو سرکار نے کر کے دکھایا ہے. تو کہاں تھا؟ تو یہی. تو آپ نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ یہی دین پر ڈر جانا، اس تعلیم پر ڈر جانا جو ہے، یہ خارق عادت کاموں کے بارے میں جو ہے اس سے زیادہ بلندی رکھتا ہے. تو محبت اللہ کا ذریعہ کیا ہے؟ استقامت. تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ اس پر، تو یہ اللہ ان کی منقبت کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ منقبت کرنا بدعت ہے. ہم نے کہا منقبت کیا ہوتی ہے؟ کہا جی ولی کی تعریفیں کرتے ہو. ہم نے کہا جو خدا کرتا ہے اس کا کیا کریں گے پھر آپ؟ یہ جو خدا کر رہا ہے پھر کیا کریں گے آپ؟ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ تم تو خواب خرگوش میں خراٹے لگا رہے ہوتے ہو، لیکن وہ تو سردی کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے حضور کھڑے ہو کر، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ سجود کی حالت میں ہوتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جناب وہ تو میرے وہ محبوب بندے ہیں جو سجدے اور قیام میں راتوں کو گزارتے ہیں. تو جس کی راتیں قیام میں گزری ہوں، جس کی راتیں سجدے میں گزری ہوں، جس کی ذکر و تحلیل میں گزری ہو، عوامر اور نواحی کے التزام میں گزری ہو، اس کی منقبت پڑھنا، اس کو مقتدا بنانا اور اس کو مقتدا کہنا، یہ خدا کا طریقہ ہے. تو یقیناً اہل سنت اگر اپنی تمام تر مجالس کو ختم کرنے کے بعد سید غوث اعظم پر یا امام اعظم پر یا صحابہ پر جو کلام کرتے ہیں اور منقبت پڑھتے ہیں، یہ عین رب کی سنت کے مطابق ہے. جب خدا ان کی بڑائی خود بیان کرے اور شرک نہ ہو. یہ کہتے ہیں آپ صرف ذکر اللہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ذکر آپ چھیڑ دیں لوگ خدا کو بھول جائیں. میں نے کہا یہ خدا جو اپنے بندوں کا ذکر اتنی تعریف سے کرتا ہے، جب وہ خود کہہ کر اس کے علم میں اپنے بندوں کا بھولنا لازم نہیں آتا، تو ذات تو اسی کے لیے ساری خدمت آپ کر رہے ہو نا، تو جب وہ خود وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو جو شکر گزار بندے ہیں، تو خدا بھی تو شکور ہے نا، خدا بھی شکور ہے کہ جناب وہ شکریہ کا بدلہ مرحمت فرماتا ہے اور اس پر احسان مرحمت فرماتا ہے، احسان کا بدلہ دیتا ہے، تو اپنے کلام پاک میں ان کی تعریف کرتا ہے، اور ایک طرف تو یہ کہہ دیتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، لیکن دوسری جانب کہتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو ہمارے دوست ہیں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. تو حضرات گرامی، جو خدا کے محبوب بندے ہیں ان کی تعریفیں کرنا اور ان کی تعریفوں میں اپنی زبان کو تر رکھنا، یہ خدا کے طریقہ، یہ خدا کی جانب سے حکم ہے. تو رب فرماتا ہے کہ محبت اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جناب جب لوگ یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو وہ اس پر ڈٹ جائیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ان پر بھی فرشتے اتارتے ہیں، ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں. اور فرشتے، اب اس میں دو وجہ ہے، ایک نزا کے وقت اتارتے ہیں کہ دیکھ اب پوری زندگی تو نے گزار دی ہے، اب نزا کی سختی سے ڈرنا مت. فرشتے آ جاتے ہیں، ان کے کان میں کہتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں کہ اللہ تخافو، ڈرنا بالکل نہیں، ہمیں دیکھ کر ڈرنا نہیں، ہم تو باراتی ہیں. اللہ تخافو، ڈرنا نہیں، ولا تحزنو، اور کیا ہوگا پیچھے یا بعد میں کیا ہوگا، کسی چیز کا غم نہیں کرنا. وابشرو بالجنہ، ہم تو آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. یہاں پر دو معنی بیان کیے گئے مفسرین نے، کہ عین نزا کے وقت، جو ہر مسلمان کو انشاءاللہ سنایا جائے گا، یہی آیت جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، اسے یہ آیت فرشتے آ کے کانوں میں سنائیں گے. اس لیے جو نزا کی سختیاں ہیں وہ کفار کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے کہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنہ، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے جان لینے کا منظر اس طرح ہو جائے گا کہ جس طرح کے ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر پھیراتے ہوئے دباتی ہے، تو اس طرح فرشتہ اس کو دبا کر اس کی روح نکال دے گا. تو یہ ایمان کی برکت ہے. اور یہ کہ جناب جو ہے کہ وہ کپڑا کھینچا اور وہ تار تار ہو گیا، اس قسم سے تشبیہ ہے، علماء نے اس کو کفار کی گویا کہ کیفیت پر ان کے وقت غرغرا کہ جناب جو خود حال میں مر رہا ہے اس کے لیے ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور نزا کے وقت اس کے لیے راحت ہوگی. اب اس پر لازم ہے کہ وہ سرکار کی محبت اور رب کی محبت کے تقاضوں کو ادا کرے تاکہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے. تو فرمایا کہ دو وجہ ہے، ایک تو نزا کے وقت اس کے کانوں میں بشارت دی جائے گی کہ ڈرنا نہیں، آسانی ہے، سب راحت ہے. جس طرح کہ بخاری کی تو حدیث ہے کہ وما ترددت ان شیئا فاعلہ، وہ میرا ولی کسی میرے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، یہ حدیث ہے من عادى لي وليا، اس کا آخری جملہ حدیث کا یہ ہے کہ وما ترددت ان شیئا فاعلہ، اللہ فرماتا ہے میں کسی کام کو کرنے میں تردد نہیں کرتا، توقف نہیں کرتا، رکتا نہیں، کر ڈالتا ہوں. دیکھو کتنی بڑی منقبت ہے مومنین کی. یہ کہتے تم نے اتنا بڑا درجہ دے دیا، یہ درجہ دے دیا. میں نے کہا جو خدا یہ درجہ دے رہا ہے، اس کو ذرا حدیث قدسی میں غور سے سنو. وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، اللہ فرماتا ہے کسی چیز کے کام میں کرنے میں میں تردد نہیں کرتا، توقف نہیں کرتا، میری قدرت جھجک نہیں کرتی. فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. لیکن اولیاء کی منقبت دیکھیں، اہل ایمان کا مرتبہ دیکھیں. رب کریم فرماتا تردد میری قدرت کو نہیں ہوتا، لیکن ولیکن ترددی، اس سے بڑی منقبت کے الفاظ کیا ہوں گے، اس سے بڑی ولی کی تعریف کیا ہوگی. جب یہ لفظ کہنا شرک نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا پھر کون سا لفظ کہنا. حضرات گرامی، گویا کہ متصادم ہو جائے گا. رب فرماتا ہے میری قدرت گویا کہ کسی کام کو توقف نہیں لیتی، کر ڈالتی ہے، لیکن ترددی عن الموت المومن. فرمایا لیکن جب میرے اس صالح بندے جس نے پوری زندگی اللہ ہمارا رب ہے اس نے کہا اور ڈٹا ہوا تھا، جب اس کی روح لینے کا وقت آتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے ہماری قدرت توقف کرتی ہے. فرشتوں کو کہتا رک جاؤ ابھی صبر کرو، اس سے بڑی منقبت ولی کی کیا ہوگی، اس سے بڑی منقبت، یہ صحیح بخاری کے لیے، اس سے بڑی منقبت کیا ہوگی. فرشتے کہیں گے مولا کیوں، تو فرما رک جاؤ. کہ کیوں رک جائے، فرما ہوا یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہے، وہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہے. تو کسی نے کہا جی موت کو پسند نہیں کر رہا، مولا تو قادر مطلق کھینچ لے. فرما کھینچوں گا تو تیری روح اس کی نہیں، وہ تو نظارے تیرے پر ظاہر ہوں گے، اس پر نہیں ہوں گے. اس کی شان یہ ہے کہ ہوا یکرہ الموت،
یہ موت کو پسند نہیں کر رہا.
وانا اکرہ مساتہ, اور میں رب العالمین اس کی ناراضگی کو پسند نہیں کرتا,
میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. اس سے بڑی ولی کی منقبت کیا ہوگی کہ جناب یہ موت کو پسند نہیں کرتا, میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. خدا کا یہ جملہ کہنا توحید سے متصادم نہیں ہوتا اور منافی توحید نہیں ہوتا تو سرکار غوث آدم کی خدمت میں منقبت کے الفاظ کہنا توحید کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ استقامت والے لوگ, فرمایا کہ جب وہ نزا کا وقت ہوتا ہے تو ان کے کانوں میں یہ بشارت دی جاتی ہے. اور جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز کھڑے ہیں جو محبت اللہ کے کامل مظہر ہیں, سارا ہند ایک طرف ہے لیکن آپ سر منہ استقامت سے نہیں متزلزل ہوتے, ڈٹے ہوئے ہیں, تنہا ہیں, کوئی آ کر گالیاں دیتا ہے یا لشکر دکھاتا ہے تو آپ دھیمی مسکراہٹ پہ مستقبل کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ اب تیرا کیا حل ہونے والا, تجھے یہی نہیں پتا, تو ہمیں شکار کرنے آیا جبکہ تو خود شکار ہو چکا ہے, جبکہ تو خود شکار ہو چکا ہے. حضرت گرامی تو وہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ وہ علماء ربانی اور اولیاء کاملین, بشارت تو ہر مومن کو نزا کے وقت ہوگی اس آیت سے, لیکن اولیاء کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ تہجد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا انہیں ان کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی نہیں کھولتے اور قریب نہیں جاتے کہ گزرنے والا دیکھے کہ شاید لائٹ بھی تھوڑا فانوس واضح کر دیں کہ جناب یہ دیکھ رہا. فرمایا نہیں, وہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اگر مہمان بھی آ جائے تو اس کے ساتھ لیٹ جاتے, جب مہمان کے خراٹے شروع ہو گئے اور وہ کامل نیند میں چلا گیا تو پھر انہوں نے مہمان کو وہاں چھوڑا اور مہمانی کا حق ادا کر دیا, اب اپنے رب کے حق کے لیے مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اب اپنے رب کے حق کے لیے مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا جب اس مقام پر ہوتے ہیں جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ساری مخلوق خواب خرگوش میں مبتلا ہوتی ہے لیکن اس کی زبان سے تکبیر اور تسبیح کے ترانے بلند ہو رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اس کے گرد رقص کرتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنہ. فرمایا شاباش اسی طرح ڈٹا رہے, خوف نہ کرنا, غم نہ کرنا, جنت تیرا مقدر بن چکی ہے. یہی وہ استقامت ہے جو خواجہ غریب النواز کے اصحاب میں تھی, یہی وہ آواز تھی کہ جس کی بنا پر کفر پگھل گیا, خواجہ غریب النواز کوہ مسمم سے بھی زیادہ مضبوط وہاں پر ٹھہرے رہے. یہ وہ آواز تھی جو فرشتے آ کر ان کے مسلح پر گویا کہ جھوم جھوم کر ان کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ رب کے جانب سے آئے ہیں, ہم آپ کے خدام ہیں اور آپ کو یہ بشارتیں دے رہے ہیں. تو ایمان محبت اللہ کی اساس کیا ہے؟ وہ استقامت ہے. آخری چند جملے, وقت ہمارے درس کا ختم ہو رہا ہے, تاکہ اس باب کو میں یہاں پر مکمل کر دوں. حضرت گرامی, اللہ پر ایمان کہ جو شخص ایمان لے آیا, اب ذرا اس موضوع کو دوسرے انداز میں دیکھیں, اس سارے تقاضوں کو جاننے کے بعد ہی بندہ ایک احساس کی فضا کو بپا کر سکتا ہے, کیونکہ انسان کی زندگی میں کئی احساسات اجاگر ہوتے ہیں, کئی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے, دل کئی چیزوں کے انقلابات کو پیدا کرتا ہے, تو جہاں انقلاب کہیں اندھیلنے کے لیے آ جائے تو یہ فرمان آپ کے سامنے آ جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, میں اسی پر ڈٹا رہوں گا, تو دل کی صلاح وہاں پر ہو گئی. اب پریشانی آ رہی ہے, ارے تو مسلمان ہے, تو مومن ہے, پھر تو پریشان ہے, خوار ہے, غریب ہے, فقیر ہے, یہ تیرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو قرآن کا فلسفہ دل کے عزائم کو درست کرنے کے لیے ہے کہ ایمان اور آزمائش, ایمان مل کر کہیں ایمان آزمائش. میں نے پہلے بھی حضرت جریج کے واقعے میں کہا تھا, ہم تو مانتے ہیں کہ جو صرف خوبصورت کپڑا پہنے اور ہمیشہ لینڈ کروزر میں پھر رہا ہو اور ہزار مرید اس کے ہاتھ چوم رہے ہو, اگر اس پر کوئی ابتلا کی کیفیت آ گئی آزمائش کی اور چند مرید جو قریب تھے وہ دور ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کامل نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. ایمان اور آزمائش چوری دامن کا ساتھ, جو مومن ہوگا وہ آزمایا جائے گا, بس یہ سمجھ لیں, جو مومن ہوگا وہ آزمایا جائے گا. شریعت مطہرہ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرے جملے غور سے سنیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان لائے اور اس کے دامن, اس کے دعوی ایمان کو ابتلا اور امتحان میں مبتلا نہ کیا گیا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح محبت اللہ کا تقاضا استقامت ہے نا, اسی طرح جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ امتحان کے لیے تیار ہو جائے, اب آزمائش کے لیے تیار ہو جائے اور دل کو کہہ دے کہ اب تیرے کوئی فریب نہیں چلیں گے مجھ پر, نفس امارہ کو کہہ دے اب تیرے کوئی فریب نہیں کریں گے, اب تو میرے دل کو خراب نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ابھی بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ محبت اللہ کے تقاضے یہ ہیں کہ اس میں استقامت ہوگی, کہ یک سوئی ہوگی اسی شے پر ڈٹا رہے گا, اور دوسری بات کہ ایمان کے ساتھ آزمائش کا ہونا, ایمان کے ساتھ امتحان کا ہونا، ایمان کے ساتھ پریشانی کا ہونا، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. حسین ٹھوکر مارتے تو نہر فرات قدموں میں آ جاتا، لیکن بتا دیا ایمان ہے، جس کا سوا ایمان ہے تو سوا آزمائشیں ہیں. جس کا ایمان جتنا بلند ہے اتنی آزمائشیں ہیں. سارے زہرا کے پھول کربلا کے اندر ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، لیکن حضرت گرامی نہر فرات کو چاہتے تو نہر فرات قدموں میں آتا. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں پر ادیب رائے پوری صاحب کا ایک بڑا پیارا شہر رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہر فرات کی خود بدقسمتی تھی کہ حسین نے اسے ہونٹ نہیں لگایا، حسین نے اسے قبول نہیں کیا. یہ اس کی بدقسمتی ہے، حسین کی بدقسمتی نہیں ہے. حسین کو بدقسمت کہنا یہ بے ادبی ہے، بلکہ وہ تو کمال ایمان پر ہے. کوئی ماں ایسا بچہ جن نہیں سکتی جو حسین نے جس طرح قربانی دی ہے، کوئی انسان ایسی قربانی دے نہیں سکتا. تو جس طرح بلند ایمان ان کا ہے امت کے اندر، اس لیے ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش بھی رکھی گئی، اتنی بڑی آزمائش. کاش اس بات کو ہم سمجھ لیں. آج تھوڑی سی ہمیں لان تان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو اتنی تسبیحیں پڑھی تھی، میں نے تو اتنی دعائیں دعا کی تھی، میں نے تو اتنے استغفار کیے تھے، میں نے تو تسخیر کے اتنے چلے کر لیے تھے، لیکن پھر بھی میرے لوگ میرے مخالف ہو گئے. وہ قرآن سے ناواقف ہے. اللہ رب العزت نے یہی بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ایمان لاؤ اور تمہیں ایمان لانے کے بعد آزمائش میں نہ رکھا جائے. میرے سامنے سورہ عنکبوت ہے، اللہ فرماتا الف لام میم، اس کے معنی کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ختم ہو گئی بات؟ اللہ فرماتا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ صرف گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایمان لایا بس، وهم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اللہ فرماتا ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فرمایا اللہ نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو جب ایمان دیا تو ان کو آزمایا ہے، ان کو آزمایا ہے، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا اور ان کو دیکھا، ان کے مشاہدات کو سامنے لایا کہ ان پر جب آزمائش رکھی گئی فليعلمن الله الذين صدقوا، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اللہ جھوٹوں کو دیکھے گا. تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ ایمان اور آزمائش، ایمان اور تکلیف، اس کا ساتھ کیا ہے؟ چولی دامن کا ساتھ ہے. اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ جناب جس میں ایمان لے آیا اب صدا بہار اس کی زندگی رہے گی، اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور اس کے مقام میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کے چاہنے والوں میں کبھی نہیں آئے گی، یہ کبھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اولیاء کاملین کو کہ کبھی ان کا آستانہ خربوں کی تعداد میں بھرا ہوتا، مثال دے رہا ہوں، کبھی ہوتا ہے ایک ہی مرید ہوتا، کبھی ہوتا ہے سمجھ چاہوں گا، کبھی ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ جناب حد نگاہ تک لوگ ہوتے ہیں. اور جب حد نگاہ تک لوگ ہوتے ہیں نا، تبھی وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مولا میں تیرا حق پورا کر رہا ہوں، تو اسے بس قبول فرما لے. اور جب سب بھاگ جاتے ہیں اور تنہا رہ جاتا ہے، تب بھی اس کو وہی بات کرتا ہے جو ہزاروں سے کر رہا ہے، وہی خوف خدا، وہی خشیت الہی، وہی ساری باتیں اس سے کرتا ہے، اور اس تنہا پر رخصت کر کے کہتا ہے مولا تیری توفیق تھی، میں نے ادا کر دیا، نہ اس لاکھ کے مجمع سے مجھے غرض تھی، نہ اس تنہا مریض سے غرض تھی، مجھے تو نے فہم دیا تھا، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، زبان دی تھی، میں نے اس بات کو پہنچا دیا ہے، بس مولا تو قبول فرما لے. اسے کثرت اور قلت پر یہ سارے تقاضے آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں گے. آج شہرت اور آج ریلے کے ہم عاشق ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ریل پیل بھی ان کے قدموں میں ہوتی ہے. اور کبھی ان کو امام حسین کو نہیں دیکھا، یہ کوئی کم ریل پیل عزت کی کہ سرکار کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئے، سرکار سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے، یہ کوئی کم ہے؟ امام الانبیاء سے زیادہ عزت کس کی ہوگی؟ اور امام الانبیاء سے زیادہ نماز کی قدر کو کون جانتا ہوگا؟ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو، یہ سرکار ہی کا حق ہے، یہ سرکار ہی کا حق ہے. اور اس نماز میں حسین جب گردن پر آ کر بیٹھ جائے اور سجدہ طویل ہو جائے تو صحابہ سمجھے کہ نہ جانے کیا حادثہ ہو گیا، شاید سجدے میں وہی آ رہی ہے، نماز ختم ہو گئی. بعض علماء نے عشاء کی نماز کا ذکر کیا کہ عشاء کی چوتھی رکعت تھی، بعض نے کہا جناب عصر کی چوتھی رکعت تھی. خیر فرض نماز تھی، کون سی نماز تھی؟ فرض نماز تھی، ظہر کا بھی لفظ موجود ہے. جب صحابہ دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ چینی گوئیاں کرنے لگے، سرکار نے بلایا ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور آج سجدے میں تاخیر ہو گئی، ہم نے کہا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا.
اور شاید وہی آنے لگی. سرکار نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوا، میرا بیٹا حسین میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، میرا بیٹا حسین میری گردن پر سوار ہو گیا تھا. تو حضور سوار ہو گیا تھا تو اتار دیتے، سرکار نے فرمایا کہ نہیں میں اسے اتارتا نہیں، میں نے اس بات کو اپنی نماز میں صحیح نہ جانا اور میں نے اس کو قبول نہیں کیا اس بات کو کہ حسین کا سواری سے جینا بھرے اور میں سجدے سے سر اٹھا لوں. تو خارجیوں کے حدیث کو دیکھنا چاہیے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے ان کو دیکھنا چاہیے ایسا شرط کس کو ملا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا خاندان ہے جس کو یہ شرط ملا ہے؟ یہ شرط صرف حسین کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور وہی حسین جو نانا کی زبان سے سیراب ہو رہے ہیں، جو کوثر و تسریم سے سیراب ہو رہے ہیں، اور ایک وقت وہی آیا کہ ان کو صحرا میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. کوثر کے مالک اپنی زبان ان کے لبوں میں ڈال رہے ہیں، ان کے دہن میں ڈال رہے ہیں. اس قدر گویا کہ مقام فراق اور مقام محبت کا عالم ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خشک بیابان ہے، زبان لکڑی کی طرح خشک ہو گئی ہے، دریا سامنے ہیں لیکن پی نہیں رہے، خشکی میں لا کر کھڑا کر دیا گیا. نہ وہ عیش والی زندگی ان کے نزدیک اور نہ یہ زندگی، بلکہ وہ زندگی بھی جو گزاری وہ خدا کی جانب سے ان پر اکرام تھا اور اس پر وہ شکر گزار تھے، یہ زندگی بھی جو گزاری یہ خدا کی جانب سے اکرام تھا اور ان میں شکر گزاری بھی گزاری. تو یہ وہ ایمان کے تقاضے ہیں حضرت گرامی، جس سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، پہلے سے تیار کرنا ہے. ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدائی کیفیت ہم پر طاری ہو جائے اور ہمارا نفس ہم سے کہے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا، اتنی تسبیح پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. لوگ کہتے ہیں یار تو نمازیں پڑھتا اور پریشان ہوتا ہے. معاذ اللہ، بعض لوگ یہ کفری جملہ بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں تو بڑے عیش میں ہوں معاذ اللہ، اور تو جب سے نماز پڑھنے لگا تو بڑا خوار ہو گیا ہے. تو اس بیچارے کو اللہ ہدایت دے، وہ ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکا. ایمان سراسر آزمائش کا نام ہے اور امتحان کا نام ہے. میں آخر میں چلتے ہوئے اپنے جملوں کو سمیٹتا ہوں اور سورہ عصر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو جملے کے ساتھ کہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے. فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے محبوب، تیرے دور کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے. لیکن الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، فرمایا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. اور صرف ایمان لائے تو وہ جو چاہوں گا، یہاں یہ اپنی اپنی ختم ہے معاشرہ دیا جا رہا ہے. فرمایا الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے. واو جمع کا لایا گیا یہاں پر اور اس مضمون کو جمع کیا گیا. فرمایا کہ صرف ایمان لانا ہی کمال نہیں، صرف نیک عمل ہی کرنا کمال نہیں. فرمایا محبت اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. جب حق پتا چل گیا تو اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، خدا نے خود کو استقامت دی ہے تو اب صبر کی تلقین کرتے ہیں. صرف ایمان جو ہے یہ سمجھ لیجئے دوسرا موضوع یہاں پر قرآن نے چھیڑ دیا اور اس کی بالکل انتہا کو بیان کر دیا کہ صرف محبت اللہ کا تقاضا یہ نہیں کہ اللہ کو مان لیا جائے اور اچھے عمل کر لیے جائے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جناب اب حق کو پھیلایا جائے گا، حق بات بولی جائے گی، حق کو واضح کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ گویا کہ جو صبر استقامت کی نعمت تمہیں ملی ہے تو وہ تمہیں دی جائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں پیری مرید جی کی فادیت یہی ہے کہ پیر کے پاس آ کر مرید کہتا میں بہت پریشان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، صبر ان اللہ مع الصابرین، صبر کر. یہ ہے وہ چیز، اصل تصوف یہ ہے. اس کو یہ نہیں کہتے کہ جا فلانے کی جیب سے نکال لے پیسے تو خوش ہو گیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں، جا فلانے کے ساتھ یہ کر لے، فلانے یہ مال لے. یہ فلانے کا نہیں کہا، گناہ کی بات نہیں کی، تو یہ بھی نہیں کہا کہ جناب یہ مال لے میرے جیب کا ہے، یہ 5 لاکھ روپے لے جا کاروبار کر، بلکہ اگر اس کو کندن بنانا ہے کامل بنانا، فرمایا صبر کر، صبر کر، صبر کر. اور خود گویا کہ بوریا نشین ہے، کہا صبر کر، صبر کر. یہ وہ چیز ہے کہ صبر کی تلقین کے باوجود انتقام کے اس پر انتقام نہ لینا، یہ خدا کا گویا کہ خدا کی صفت ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ جو آزمائش پر اس بات پر ڈر جاتا ہے اسے عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، اسے عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے. تو یہاں سے آخری جملہ یہاں پر اس حوالے سے سن لیجئے، پھر تقریر کو آگے لے جائیں گے کل کے درس کے لیے، کہ انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں. محبت اللہ کے تقاضے کا ایک حصہ، آخری حصہ یہ کہ انسان کا، لوگ کہتے ہیں نا بھائی چلو بھائی تم نیک ہونا تو تم اپنا کام کرتے رہو،
بھائی تم نے اسلام کیوں نہیں سمجھتے، محبت اللہ کے تقاضے کیوں نہیں سمجھتے؟
اس لیے کہ صرف انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بھی نیک بنائے، ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بھی نیک بنائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ درس جو رکھا جاتا ہے، یہ اعتکاف کی محفلیں سجائی جاتی ہے، یہ درس کے تسلسل کیا جاتا ہے، اپنا وقت دیا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ جب تم خود نیک ہو چکے ہو تو پھر دوسرے کو نیک بناؤ، نیکی کی دعوت دو، نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ، نیکی کے حکم کو عام کرو، جو عین محبت اللہ کا تقاضا ہے، مغز محبت ہے، اصل محبت ہے، میں کہتا ہوں تخم محبت ہے. جس کے اندر یہ تخم محبت، یہ بیج ہی نہیں لگا، وہ محبت اللہ کی بنیاد کو نہ سمجھ سکا. اس پر ایک بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیے. صحیح بخاری میں کتاب الحدود کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص اپنے ماں تحت کا نگہبان ہے، اس کا مسئول ہے، اس کا ذمہ دار ہے، پس ہر شخص سے اس کے ماں تحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. حدیث غور سے سنیے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرما مالک ملک کا سربراہ، اور مالک جو رعایا ہے، اور جو ملک کا کسی شے کا مالک ہے، یا جناب کسی ملک کا مالک ہے، تو فرمایا مالک جو سربراہ ہے وہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے. یعنی یہ نہیں کہ جناب آج ووٹ لیے صدر بن گئے، پھر مر گئے تو کہا جی میں تو اپنی نیکیاں، فرشتے پہلے پکڑیں گے، بولیں گے 16 کروڑ عوام کی پہلی بات کی جائے گی، اس لیے کہ تم سربراہ تھے، تم اس کے نگہبان تھے، تم مسئول تھے، تم سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ جناب اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال ہوگا، پہلے اس کے متعلق، پھر اس کی رعایا کے متعلق. گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں پھر رہے ہیں، باپ نیچے تسبیح پھیر رہا ہے، بیٹی اوپر انٹرنیٹ پر لگی ہوئی ہے اور اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے، تو جناب اس کی تسبیحیں تو بعد میں دیکھی جائیں گی، پہلے پوچھا جائے گا یہ جو گھر کا تو ذمہ دار تھا، تو نے گھر میں اسلام کیسے نافذ کیا، حیا کی چار دیواری کیوں نہ باندھی. میرے سخت الفاظ اجتناب کیجئے گا، لیکن کم سے کم جو مفہوم میں بتانا چاہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا کہ گھر کا اگر میں ذمہ دار ہوں تو میری بچیاں کیا کر رہی ہیں، میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں، میری بیوی کیا کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں. وہ تنہا تو اس پر گناہگار ہو جائے گی، لیکن میں مسئول اور سربراہ ہونے کی وجہ سے میری بھی گرفت کی جائے گی. فرما عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، عورت سے اس کے شوہر کے متعلق بھی پوچھا جائے گا اور اس کی اولاد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اسی طرح شوہر سے بھی پوچھا جائے گا اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا. نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، مالک نے مال دیا، باپ کو دیا جی 500 روپے فلانا کام کر کے باقی جیب میں رکھ لیا اور وہ بھول گیا ہے، تو ایک ایک چیز کا جو حق تلفی، خیانت اور چوری جو اس نے کی ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اور مالک جو اس نوکر پر بنا ہے، اگر وہ اس پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا. تم میں، یہ آخری اس کے معنوی الفاظ ہیں، تم میں ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا. یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں آئی. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے. دوسروں کو آج ہی عزم کر کے اٹھیں کہ اللہ نے جب ہمیں نیک بات بتا دی ہے تو مولا ہم کچھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نیکی کی دعوت میں شامل ہو جائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، نیکی کی بات پہنچائیں گے اور انہیں برائی سے منع کریں گے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو ان سب امتوں سے جن لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا تھا، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ محبت اللہ کے تقاضے ہیں. مولا محبت اللہ کے جو تقاضے بیان کیے گئے، ان تمام تقاضوں کو اپنی توفیق کو شامل حال کرتے ہوئے ہمیں اس پر عمل پیرا فرما. مولا کریم جو زبانی دعوے ہم نے کیے ہیں، جو گفتار سے ہم نے کام لیا ہے، مولا اسے ہماری کردار میں تبدیل فرما. مولا کریم جو حضرات یہاں پر شامل حال رہے، شامل درس رہے، تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری روزے، ہماری تراویاں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات اور ہماری تمام جملہ نوافل عبادتوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور خاص دعا فرمائے مولا ہماری دلوں کی سختیوں کو نرم فرما، ہم میں تواضع عطا فرمائے.